آیت نمبر 65، یا ایوہن نبی یحرض المومنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے۔ یہ ہے ایک اچھے مومن کا کام، ایک اچھا لیڈر موٹیویٹر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ ڈھیلا ڈالا نہیں ہوتا کہ اس کی آواز سن کے باقی بھی سو جائیں، جوش ہونا چاہیے، انقلاب کیا ہو گیا، اٹھیے کمان، سیدھے ہو جائیں۔ آپ یقین کریں کہ لوگ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کے اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے، دو چار منٹ آپ اس سے بات کریں کہ ویسے لگتا ہے کہ اب میں کر لوں گی۔ تین دن پہلے کسی نے مجھے اس بات کی گواہی دی، الحمدللہ اللہ کے لیے سنا رہی ہیں آپ کو، کسی نے مجھے فون کیا کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہی، یہ ہے وہ، ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو خیر میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے، اگر آپ روزہ کھول بھی لیں گی تو گناہ نہیں ہے، اٹس فائن، اور کل یہ کیجئے وہ۔ پانچ منٹ بات ہوئی، اس سسٹر کے الفاظ جو بھی تھے وہ مجھے یاد نہیں، لیکن مفہوم یہ تھا کہ آپ نے جو تھوڑی دیر میرے سے بات کی نا، میرے اندر ہمت آ گئی ہے، اور بعد میں انہوں نے گواہی دی کہ میرا اگلے دن کے روزے بالکل ٹھیک ہوئے۔ ورنہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی آپ مجھے یہ فتویٰ دے دینا کہ آپ روزے چھوڑ دیں، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ روزے رکھیں۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہ ہاں مجھے پتہ تم بڑی مجبور ہو، نہیں، حرض المومنین علی القتال، ابھاری ہے، یس یو کین ڈو اٹ، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، شاور لے لو، کنگھی کرو، چلو واپسی پہ کھانا کھلاؤں گی، چلو جلدی کرو، یہ کریں گے، دو منٹ کی بات ہے، ایسے جوش دلائیں اپنے ساتھیوں کو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، کون سے 200 اور کون سے وہ جن میں ایمان ہوگا، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ہے مومن کا وزن۔ آج اب دیکھیں 2.5 بلین سے زیادہ مسلمان، مگر اس ساروں کا ایمان ایک پلڑے میں، بدلے میں 2.5 صحابہ کا ایمان ڈال دیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوگا۔ کسی نے صحیح کہا کہ مومن تولا جاتا ہے، مومن گنا نہیں جاتا، ایمان کا وزن ہے۔ ہیڈ کاؤنٹ میں نہ جاؤ، ایمان پیدا کرو، تھوڑے ہو تو کیا ہوا، ایمان پیدا کر لو۔ فوجوں کی فوجیں ہوں اور ان کا وزن نہیں، ذرا سی مجبوری چھٹی، ذرا سی ہوا چلی بیمار، ذرا سی پریشانی ہوئی دکھی، تو وہ 100 بھی کچھ نہیں کرتے، اور 10 ڈٹے ہوئے جمے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صحابہ تھے جن کے ساتھ اب یہ باتیں ہیں نا، بدر جنہوں نے لڑی تھی نا، یہ 13 سال کی تربیت یافتہ لوگ تھے۔ بدر کے بعد احد، ایک سال ہی تو گزرا، احد میں بھگدڑ مچ گئی، کیوں؟ کیونکہ بدر کی فتح کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ابھی نہ ان کی تربیت ہوئی تھی، نہ اتنی آزمائش ہوئی تھی، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ آن دا ہول ان میں کچھ کمزوریاں تھیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا پھر احد میں مل گئی۔ تو ساتھیوں کی تربیت پہ زور دو، اپنے بچوں پہ بھی یہی کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو حقیقت میں آپ کے سامنے اتنا مضبوط ایمان والا کر دے کہ آپ یقین سے کہہ سکے کہ میرا ایک بچہ بھی کافی ہے۔ حضرت اسماء کی طرح کہ جب اپنے بچے کو شہادت کے میدان میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں میرا بیٹا جیتے جیتے بھی اونچا تھا اور اب مر کے بھی اونچا ہے۔ وہ مائیں جو بچوں میں یہ جوش اور جذبے پیدا کرتی تھی، آج ان ماؤں کو لانے کی ضرورت ہے۔ کہ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ تم سے ہلکا کر دیا، اس کو معلوم ہے کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ یہ اب ہماری باتیں، صحابہ میں سے 1 10 کے مقابلے پہ تھا، اور آج ہمارا حال کیا ہے، 1 صرف 2 کے برابر ہے۔ کیسے؟ بس اگر 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ کیا پتہ چلا، جتنا مسلمانوں کا ایمان کم ہوتا جائے گا، اتنا کفار کے مقابلے میں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جائے گا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح نہ کچل دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے نہ ہو جاتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اس کو کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بدر پہلی جنگ تھی، 70 کفار قیدی بنا کر مسلمانوں کو دے دیے گئے۔ اب سوال پیدا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ امیجن کیجئے نا، نیا نیا مدینہ کا ماحول ہے، اور جب بھی یاد رکھیے دین کا کام ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، مالی طور پہ بھی اور افراد کے طور پہ بھی۔ اب آپ بالکل اپنے آپ کو وہاں لے جائیے۔ بدر کی جنگ کے نتیجے میں جو 70 لوگ آئے ہیں، نمبر 1 وہ سب کے رشتہ داروں میں تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا بھائی تھا، ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہا ہے اسلام کے راستے میں اور دوسرا کفر کی طرف سے آیا اور پکڑا گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے, کیونکہ پہلی جنگ تھی, اب پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, آپ نے مشورہ لیا, آپ کی عادت تھی, خود نبی تھے, لیکن مشورہ دیکھیے کس کس سے لیتے ہیں. ابو بکر سے پوچھا, عمر سے پوچھا. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ان کو آزاد کرتے ہیں, ابھی اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے, ان سے ایک فدیہ لیتے ہیں. اور وہ اس وقت کا ایک نون رواج تھا کہ ہر قیدی کے بدلے میں کتنا فدیہ لیا جائے گا, تو یہ پیسے ہم استعمال کریں گے, اسلام کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی بھی رقیق القلب تھے, آپ نے بھی کہا یہی ٹھیک ہے. عمر آگے, کہا جی عمر سنائیے. کہا اللہ کے نبی بالکل بھی نہیں, یہ دماغ اسلام کے خلاف سوچتے تھے, ان کی گردنیں کاٹ دیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو دیجیے, میرے رشتہ دار مجھے دیں, میں اپنے ہاتھ سے ان کو کاٹوں تاکہ اللہ دیکھ لے کہ عمر کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے. اللہ کے نبی نے عمر کی بات نہیں مانی, ذرا سی بڑی بھی بات لگی جیسے آج بھی کسی کو لگے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. کیوں؟ یا آیت سنیے گا, یا ایھا النبی یکل من فی ایدیکم من الاسرہ, اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا, اور جو تم سے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے, یعنی شرک کر چکے, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو ایسی دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. کہا اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ نے آیتیں نازل کر دیں کہ اجتہادی معاملہ تھا نا, تو اللہ نے معاف کر دی یہ بات, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے, اور ان کو چھوڑا. دیکھیے اگلے سال پھر احد میں آ گئے, وہ سانپ کا بچہ ہاتھ آ جائے تو اس کو مار ہی دینا چاہیے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے, یہ بھی مجھے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہم اگلے کام نہ کر لیں جو اگلی آیت میں. اب دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں, ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا, بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی لوگ اصل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں گئے, تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی, سوچئے ذرا ہم اپنے آپ کو کس جگہ فٹ کرتے ہیں, اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں, ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے, وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں, مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ دین کا کام کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر بھار اور مال چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں نکل پڑتے ہیں. اصل میں یہ مہاجرین مکہ کی بات ہے, ہجرتیں کر دیں. گھر کس کو نہیں اچھا لگتا, کس کو گھر پیارا نہیں ہوتا, لیکن اگر ان گھروں کو ہی دیکھتے رہ گئے تو دشمن ہمارے گھر بھی نہیں رہنے دے گا. یہ نکل کر آئے, مکہ سے محبت تھی لیکن چھوڑ کے آگے. مدینہ کے لوگ انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما, جو دین کا دوسرا درجہ, کہ ان آنے والوں کا ہاتھ تھام لو, ان کو اللہ کے نام پر اپنے ملک میں جگہ دو, اور پھر دونوں مل کر اللہ کے کام کرو. یہ ہیں مہاجرین اور انصار, یہ سب جانتے ہیں میں اور آپ, لیکن آج کے دور کے مہاجر اور انصار کون ہیں؟ مہاجر وہ ہیں کہ جو نئے نئے دین کی طرف آ رہے ہیں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سن رہے ہیں, میری نظر میں اب وہ مہاجر بننے والے ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی بات ملے گی جس کو چھوڑنے کو دل کرے گا, ہائے یہ عادت میری قرآن میں آ گئی اچھی نہیں, چھوڑ دیتی ہوں. گانے سنتی تھی، اچھا چھوڑ دیتی ہوں، اچھا یہ کرتی تھی۔ یعنی قرآن بار بار آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہے جو آپ کو بہت مشکل لگتی ہیں۔ اب ایسے بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر جمنا، اور لکھ لیجئے سب سے مشکل جہاد خود کو مسلم سے مومن بنانا ہے۔ اس راستے میں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ جیسے ہم اپنے گھر میں ایزی ہوتے ہیں نا، اب یہاں سے ہم جائیں گے تو ہم ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے، چلے جی لائٹ سوٹ پہن لیا اور اپنے اوپر ریلیکس کر لیا، گھر ہوتا بھی اس لیے۔ اب اس کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات دیکھیے، عادات، ہم جو آتے بچپن سے اپنائے ہوتے ہیں نا، ہم ان میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اونچی بولتے ہیں نا تو ہمیں اونچی بول کے ہی مزہ آتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں کیا آہستہ بول کے۔ اسی طرح بولنا، کھانا پینا، دوست ساتھی، ایک خاص سیٹ اپ ہے۔ آپ ایک سوسائٹی میں رنگے میں، چاہے آپ پورے ویسٹرن ہو چکے ہیں لیکن آپ اس میں خوش ہوتے ہیں، آپ کو دوسرے لوگ ایسے لگتے ہیں یہ بورنگ ہے، یہ دین والے، یہ مولوی ٹائپ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہجرت کرو۔ اب جو نیا آنے والا ہے نا، اس کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، ایک قدم آگے جائے گا، ذرا سی وہاں کوئی بات سن لی، کل سے نہیں جاؤں گی، ذرا گاڑی کو کچھ مسئلہ ہو گیا، بس دین پہ گئی ہوں نا، دیکھو مسئلے آ گئے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوتی نا تو میری گاڑی کبھی خراب نہ ہوتی۔ لوگ خود سے سوچ لیتے ہیں کیا کہ اچھا اگر میں نے نیکی شروع کی ہے نا تو مجھے فائدہ ہو گیا نا تو یہ اللہ کی طرف سے اچھا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بات بات میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے جم چکے ہیں، جو دو تین چار پانچ سال سے اپنے آپ کو دین پہ جما چکے، جو خود ہی پہلے سے کسی دیندار گھر میں پیدا ہوئے، اب ان کا فرض ہے کہ ان کو تھام لیں۔ تو آج کے مہاجر کون؟ جو اللہ کے لیے اپنی عادتیں اپنی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، اور انصار کون؟ جو الحمدللہ اب جم چکے ہیں، کب پکڑ لو۔ اور مہاجرین اور انصار کے بیچ میں جو خوبصورت قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے نام پہ معاملہ کیا تھا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں ہجرت اور جہاد کی بات ہے۔ یہاں پہ یہ سورت جو پوری ہوئی، اس نے ایک بہت اسٹرانگ میسیج آپ کو مجھے دیا۔ جب آپ مسلم ہوتے ہیں نا، آپ میری اس پینسل پہ نظر رکھیے، چلیے یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ سلوب ہے نا۔ اب آپ اس سلوب پہ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، مثلا یہ ایک چیز ہے، میں اس کو یہاں رکھوں گی، یہ آپ دیکھیے، اب میں چھوڑوں گی نا تو یہ گر جائے گی۔ سلوب کے بیچ میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں گے نا، وہ ادھر نہیں رہے گی، یا تو نیچے گر جائے گی۔ میں اس کو گرنے سے بچانا چاہتی نا تو مجھے اس کو اوپر کرنا پڑے گا۔ سلوپ پہ کھڑے ہوئے شخص کی طرح کوئی شخص بھی دین کے ایک لیول پہ نہیں کھڑا رہ سکتا۔ آپ اور میں اسلام جب قبول کرتے ہیں نا، ہم مسلم ہیں، ہم یہاں ہیں، ہر دن اگر مسلم سے مومن، مومن سے پھر متقی، متقی سے پھر محسن نہیں بنیں گے نا تو ہم نیچے گریں گے، اور نیچے گرنے کا نام نفاق ہے۔ آپ کہتے 2015 میں جو میرے ایمان کا لیول تھا نا، آج بھی وہی ہے، تو مان لیجئے کہ پھر آج وہ نہیں ہے، اس سے نیچے آ گیا۔ ہر دن تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر اگر نہیں تو تم تباہ ہوئے، وہ یہی بات تھی۔ تو ایمان کو گرنے سے بچانے کے لیے ہجرت اور قربانی، من پسند چیزوں کو چھوڑنا، من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا، اور ہر وہ چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے نا آگے بڑھنے سے، ایک ایک کر کے اس کو پیچھے کرتے جائیے گا۔ یہ ہے دین کا خلاصہ۔ تو اگر مجھے آپ کو اپنے لیے آگے جانا کا فیصلہ کروانا ہے تو تھوڑی سی تو تکلیف ہوگی، تھوڑی سی تو ہوگی، لیکن کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ آپ میں سے جو لوگ آج کل رات کو جا کے سو جاتے ہیں تراویح کے بعد، ایک بھی دن سحری کھائی ہے انہوں نے؟ سب سے مشکل سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ آپ اٹھ گئے، آپ روٹی بھی بنا لیں گے، آپ جو چاہیں بنا لیں گے۔ دین کی طرف آ کے صرف اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر سے ایک دفعہ قدم نکال لو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ انفال کا حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت تھوڑی سی سنائیے اور پھر اس کے بعد ہم سورۃ توبہ شروع کریں گے۔
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
چلیے تھوڑا سا سورۃ توبہ کو دیکھیے گا, اس کا خلاصہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک میپ کی صورت میں اور پھر انشاءاللہ اسی کی باتوں کو نوٹ کریں گے. سورۃ توبہ, پہلی بات ہے کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دین میں یا قرآن پڑھتے ہوئے ہم کسی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے. اس بات کو اس وقت یاد رکھیے گا جب آپ قرآنی دعاؤں کے آگے اور مزید بہت سارے لفظ ڈالے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری. ہاں, سنی بھی ایسی دعائیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے صحابہ کرام کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھ لیتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھائی. تو پھر مجھے آپ کو بھی اسی میں رک جانا چاہیے. سورۃ توبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ سیاسی تقویٰ سکھانے والی صورت ہے. اجتماعی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بدر پہلی جنگ تھی جس کے موقع پر آپ کہہ لیجئے کہ بگننگ آف دا اینڈ تھا, مسلمانوں کے غلبے کا آغاز تھا جو مکہ کے بعد مدینہ اور عرب میں رہا. تبوک ایک جنگ تھی جو کہہ لیجئے کہ اس وقت کی سپر پاور کے خلاف لڑی جانے والی تھی, ہرکل کی فوجوں کے خلاف. یہ کیا تھی؟ عرب سے باہر اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا. سورۃ توبہ میں 129 آیتیں, 129 متنی صورت ہے. پانچ مختلف ٹاپک آپ کو اس کے دکھیں گے. آیت نمبر 1 سے 28 میں مشرقین عرب کے خلاف جہاد کا حکم ہے, کلیئر کٹ اس میں جہاد کا حکم آتا ہے, اس لیے ہمیں بھی اس میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. آیت نمبر 29 سے 35 میں اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل, یہود و نصارہ, ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے. پھر آیت نمبر 36 سے 41 میں رغبت ہے جہاد کی, قیصر روم اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہوا, اور جن لوگوں نے جہاد نہیں کیا یا نہیں نکلے ان کے لیے اس میں کچھ دھمکیاں بھی ہیں. پھر اس کے بعد آیت 42 سے 127 تک منافقین کے خلاف جہاد کا حکم ہے, اور پھر اس کے بعد آیت 128 اور 129 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کرنے کا حکم, کہ اس خیر خواہ کی اگر تم قدر نہیں کرو گے نقصان تمہارا اپنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ٹاپکس جمع کر لیں تو جو مرکزی مضمون ہے وہ اس صورت کا جہاد ہے. کل کیا جہاد تھا؟ آج کیا جہاد ہے؟ مشرکین عرب کے خلاف جہاد لازمی تھا, اہل کتاب کے ساتھ جہاد کنڈیشنل ہے, منافقین کے ساتھ جہاد کس طریقے سے ہوگا, اور عام مسلمان جو بالکل ابھی تک دین کے رنگ میں رنگے نہیں گئے ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والی صورت ہے. انشاءاللہ جہاں وہ آیتیں آئیں گی جس کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے تو وہاں آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گی. اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی تذکرہ آئے گا, اور مکہ والوں نے آپ کی محبتوں اور آپ کی خیر خواہیوں کا کیا بدلہ دیا اس کا بھی ذکر ہے. بڑی پیاری صورت ہے حالانکہ بوجھل ہے. اس کو سنتے وقت واقعی دل بار بار بھر آتا ہے, اور میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے, کیونکہ سورۃ توبہ وہ صورت ہے جس نے منافقوں کے پول کھول دیے تھے. اگر سورہ توبہ نازل نہ ہوتی تو لوگوں کو آخری وقت تک بھی منافقوں کا نہ پتہ چلتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نفاق کو نکال دے اور ہمیں سچے مخلص مومن بنا دے. آئیے شروع کرتے ہیں. براءت من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے, یعنی بیزار ہے اللہ. اب یہاں تھوڑا سا تجوید پہ بھی ایک نقطہ ڈالیے گا. آپ دیکھیے کہ لفظ کیا ہے, من اللہ ورسولہ, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اور اگر میں اس لفظ کو بدل دوں اور تھوڑا سا کسرا پڑھ دوں کہ اعلان برات ہے اللہ کا رسول سے, تو معنی بدل جائے. یعنی رسول لی کی زیر کو زبر کر دیں گے نا, تو معنی بالکل اپوزٹ ہوگا, جو کہ انتہائی غلط ہوگا. تو لہٰذا قرآن پاک کو ٹھیک پڑھنا سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں. فسیخ فی الارض اربعۃ اشہر, بس تم ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. شروع سے مکہ, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, وہاں مشرکین اپنے طریقوں سے عبادت کرتے رہے. 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے جس دور سے گزرے, شروع کے 13 سال آپ مکہ میں تھے نبی بننے کے بعد بھی. پہلے 40 سال کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تک تو آپ کے پاس نبوت نہیں تھی. لیکن یہاں جو آج کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے سوچنے کا, 13 سال تک آپ مکہ میں رہے, کعبہ میں بت پوجے جاتے رہے, مشرکین اپنے طریقے سے طواف کرتے رہے, اللہ کے نبی نے کسی ایک دن جا کر بھی ان پر دھاوا نہیں بولا, حملہ نہیں کیا. یہ ہے دین کا مزاج, برداشت کرو. ایسے ہی جا کے وہاں توڑنے لگتے ان کے بت تو کیا ہوتا, ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے. اللہ کے نبی کی جو سنت میں نے دیکھی اور اسی سے ہٹنے کی وجہ لگتا ہے کہ سزا ملتی ہے آج کے دور میں, ہم مسلمانوں کو بغیر تیاریوں کے کام شروع کر دیتے ہیں, تھوڑے دن کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پوری طرح تیار نہیں ہوئے ہوتے. تو آپ نے پہلے 13 سال میں ایک ٹیم تیار کی جنہوں نے پھر وہاں جا کر تبدیلی لانی تھی, اسی چیز کا یہ ذکر ہے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا 68 ہجری میں, اب کیا کیا جائے؟ اگلا سال آیا 9 ہجری تھی. اب سوال کیا تھا کہ اب تو مکہ مسلم ملک ہے, تو اب اگر حج کریں گے اور بتوں کو پوجیں گے تو یہ تو کوشچنیبل ہے. خیر اس پہ یہ ہوا کہ جب 9 ہجری کا حج آیا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق اور بعد میں پھر حضرت علی کو بھی بھیجا, اور اب اعلان کر دیا کہ اس سال تو جو ہیں آئے ہوئے, اگلے سال اب کوئی مشرک ادھر نہیں آئے گا. 4 مہینے کی پھر بھی مہلت دی. کون سا ملک اتنا اعلیٰ ظرف رکھتا ہے کہ دشمن کو جیتنے کے باوجود کہہ دے اب 4 ماہ تک تم ہمارے ملک میں رہ لو, پھر اس کے بعد یا تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ مخلص ہو جاؤ, نہیں تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے. آج تو پہلے ہی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو واقعی تفصیل طلب ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اعلان کیا تھا؟ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. اچھا حج اکبر کون سا ہوتا ہے؟ جو جمعے کو ہو. نہیں جی ایسا نہیں ہے, ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر. ہمارے بیچارے سیدھے سادھے انکل آ کے کہتے ہیں اس سال تو حج اکبر سی, جمعے نہ ہویا. تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کیا, کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں, اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجوز ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے معاہدوں کو پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے. کفار سے معاہدے ہوئے ہوئے تھے, اب باقیوں کو 4 ماہ کی مہلت دی. کہا نہیں, جن کا ہو سکتا ہے معاہدہ 6 ماہ ابھی چل رہیں گے, ان کی لیز پوری کرو, ان کا ایگریمنٹ پورا کرو. یہاں سے پھر آپ کو مزاج سمجھ آئے گا اسلام کا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی, مخالفوں کے ساتھ بھی کبھی آپ نے اچانک معاملہ نہیں کیا. کہاں ہم مسلمانوں میں کھڑے کھڑے کہتے ہیں نکل جائیے یہاں سے, آج کے بعد آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کون سا دین ہے؟ کیا آپ کا کوئی بندہ انہوں نے مار دیا, قتل کر دیا کسی کو کہ آپ نے ان کو کھڑے کھڑے ان کی جگہ سے نکال دیا؟ اور بات دوسری طرف بھی کوئی فرق نہیں ہے, کل سے ہم نہیں ہیں, آپ میں نے مائنڈ چینج کر لیا. پھر کیسے کر لیا اپنے مائنڈ چینج؟ کیا آپ میں سے کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہے میں نے مائنڈ چینج کر لیا اب کل سے میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ اسلام تو طلاق دینے میں 3 مہینے اور اس سے پہلے کوئی سال دو سال کی نیگوسیشن سکھاتا ہے. پوری کوششیں کرو پھر چھوڑو, اور چھوڑو بھی اس طرح کہ دوبارہ واپسی کا رستہ رہے. آج یہ جو مسلمانوں کا مزاج بن گیا نا کہ کھڑے کھڑے رکھنا اور کھڑے کھڑے نکالنا, یہ بھی دین کی روح کے خلاف ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. میں آنکھوں دیکھی گواہ ہوں, ایسے ایسے پروجیکٹس میں نے دنیا میں دیکھے, یہاں کی بات نہیں کر رہی, کہ ایک پلیٹ فارم پہ رات دن میں نے لوگوں کو کام کرتے دیکھا. راتوں کو بھی جاگتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مرد کام کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے کرتے ہیں نا, ان میں تو ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک ہی ٹیبل پہ 2-3 ماہ کے بعد وہ ایسے بکھرتے ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھر جائیں. چھوٹی سی بات کا اختلاف, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے تو اختلاف کے باوجود بھی کھڑے رہو کیونکہ معاہدے کیے ہیں تم نے. تمہاری امید پہ کسی نے کوئی کام کیا, تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ عورت پریگننٹ ہے, مرد کہتا ہے چلی جو آج کے بعد تم میری بیوی نہیں ہو, وہ آپ کے بچے کو کیسے پالے, کیسے پیدا کرے, اس کو کیسے رکھے؟ صبر کرو, ابھی نہیں تم جا سکتے, بیٹھو بات کریں گے. جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی, جب تک اس کی ڈلیوری پوری نہیں ہوتی, تم اس کو سب دیکھو گے. ہمارا اسلام پریڈکٹیبل ہے. آج یہ بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں میں, جو مسلمانوں کو ایک انڈیویجولزم پہ رکھ دیا نا, تمہاری ذات, تمہارا اخلاق, تمہاری روحانیت, تمہارا کردار, تمہارا تزکیہ, تم نیک بن جاؤ. بھائی نیک آپ بن گئے تو اپنے جانا کدھر ہے؟ دیکھیے جہاز بنا ہو, رن وے ہی نہیں ہے, چلائیں گے کہاں؟ آپ ایمان تقویٰ کے فرنس بن جائیں, سوسائٹی میں تو گندگی ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے آپ سوسائٹی کو ہموار کیجئے؟ تو یہاں یہی بات سکھائی گئی کہ اب ان کے ساتھ ایک دم کھڑے کھڑے معاہدے نہ توڑ دو, ورنہ آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں ایسے نہیں ہوتا. کہ آپ مثال ہے کہ افغانستان اور رشیا کی جنگ لیجئے, تو اس میں کبھی ایسے آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ رشیا نے کہا کہ اچھا افغانستان آ لو, تم اتنے دن رہ لو, یہ کر لو, پھر 4 ماہ بعد پھر سوچیں گے؟ وہ تو کھڑے کھڑے معاملہ ختم ہوتا ہے. اسلام دشمنوں سے بھی ایک دم معاہدے نہیں توڑتا, اور یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کو ہر وقت اس دھڑکے میں رکھیں, ہم آپ کو نکال دیں گے, ہمیں اب آپ سے اچھا بندہ مل گیا. تو یہ پھر اسلام نہیں ہے, یہ صرف اجارہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کر رکھے. فرمائے اللہ, اور اللہ ایسے لوگوں کو متقی کہہ رہا ہے. یہ کون سا تقویٰ ہے؟ سیاسی تقویٰ. یہ نوٹ کیجئے گا, سیاسی تقویٰ بہت ضروری ہے اسلام لانے کے لیے, اور انفرادی تقویٰ بہت آسان ہوتا ہے. یقین کریں, جملہ ضرور لکھیے گا اور جہاں بھی اس کو پھیلا سکیں. انفرادی تقویٰ بہت آسان ہے. شراب چھوڑنا آسان ہے, غیبت چھوڑنا آسان ہے, اجتماعی تقویٰ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں ٹیم بنتی ہے, اس میں مقصد پہ نظر ہوتی ہے. اگر صحابہ میں اجتماعی تقویٰ نہ ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرتے, آپس میں لڑ بھڑ جاتے, جاتے دشمن کو مارنے, بعد میں پتہ چلتا دو کی آپس میں جنگ ہو گئی, اور اب وہ تو جی ایک کے دو دھڑے بن گئے, انہوں نے جا کے کیا کفار کو سمجھانا تھا, وہ تو خود ہی نہ سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ والا تقویٰ عطا فرمائے, جو ہمیں ایک یونٹ بن کر, ایک سسٹم بن کر رکھے. اچھا ایک اور بھی دھوکہ ہے, یہ چونکہ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اس کو سمجھ لیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں دین کا ہی کام کرنا ہے نا, اس کے ساتھ نہیں کریں گے اس کے ساتھ کر لیں گے. تو پھر مثال تو اچھی نہیں ہے, لیکن بات ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. بیوی بننا ہے نا, تمہاری نہیں بنتی, کسی اور کی بن جاتی ہوں. بنتی ہے کوئی عورت ایسے؟ کھڑے کھڑے وفاداریاں نہیں بدلی جا سکتی. آپ اس کے نام سے مشہور ہیں, آپ اس کی نسبت میں ہیں, آپ اس کی بیوی ہیں. آپ کہتے ہیں تم آج سے میرے شوہر نہیں ہو, جاؤ کسی اور کو بیوی بنا لو, کتنی بے تکی باتیں ہیں. لیکن دین کے نام پہ اور دنیا کے اندر مسلمان کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر لیں. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم چونکہ باہر بیٹھے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے مسائل ہی نہیں پتہ. آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے پڑھائیں, آپ بی سیوں پروجیکٹ ڈسکس کریں گے, ایک حکومت آتی ہے بڑے جوش سے وہ پروجیکٹ بناتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے ٹھپ کر دیتی ہے, دوسری آتی ہے سڑکیں کھودتی ہے, تیسری آتی ہے پائپ نہیں ڈالتی, چوتھی آتی ہے اس کو بند کر دیتی. یہی تو کھیل کھلونا ہے کہ آج ہم اجتماعیت میں نہیں جی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعیت والا دین دے دے. فرمایا پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو, جہاں پاؤ اور ان کو پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ آیت بڑی مشہور ہے نان مسلمس میں, لیکن یہ جو پیچھے میں نے اتنی لمبی آپ کو کہانی سنائی, یہ نہیں سناتے لو. اس آیت کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ آپ مال میں گئیں, کافر دیکھا, شوٹ کر دو, اور آپ اسکول میں گئی, نان مسلم بچوں کو مار دو. یہ آیت نمبر نوٹ کر لیں, آج نان مسلم اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے 13 سال کا صبر, پھر 8 سال کا صبر, 13 اور 8 21 سال مسلمانوں نے صبر کیا تھا, پھر کہا کہ اب 4 ماہ کی مہلت دی, پھر بھی اگر یہ باس نہیں آتے اور نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ مکہ چھوڑتے ہیں, تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ دیکھیں نا, اس ملک میں ویزا اوور ہو جائے تو کوئی بیٹھا رہے تو حکومت اس کو چھوڑے گی؟ آپ بغیر ویزے کے ادھر آ جائیں, آپ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو, آپ کو یہ گورنمنٹ چھوڑے گی؟ تو ہر ملک کے لاز ہوتے ہیں، اس لیے مسلم حکومت کے لاز ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو لیگل رہ مکہ میں رہنا چاہ رہے تھے، کہ اب اگر یہ رہتے ہیں تو پھر یا تو ان کو توبہ کرواؤ، نہیں تو پھر ان کو پکڑ لو، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرقین میں کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، دیکھیے یہ دروازہ پھر کھلا ہے۔ اور میں کہتی ہوں یہ مزاج کفار کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ تو اس سے کتنا زیادہ اچھا انداز ہوگا اسلام کا۔ کہا اتنا کچھ کر کے بھی ایک کافر ہے، وہ کہتے نہیں ابھی مجھے مکہ میں کچھ اور دن رہنے دیں، میں ذرا آپ مسلمانوں کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا رکھ لو، رسک لے لو، شاید وہ سپاہی ہو، شاید وہ جاسوس ہو، لیکن تم اس کو رکھ لو، کیونکہ شاید اس کو ہدایت بھی تو مل جائے۔ کیا کرے، اللہ کا کلام سنے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن یعنی اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرقین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس کوئی معاہدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا یہ سب کس کے لیے ہے؟ دوسرے مشرقین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا خیال رکھیں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبان میٹھی اور دل کڑوے ہوتے ہیں، جو اوپر سے بڑی اسلام دوستی کی باتیں کرتے ہیں لیکن اسلام سے اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو مل رہی ہے کہ اسلام کی اصل دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔ اسلام کا ہدف کفر ہے، کافر نہیں ہے۔ کافروں کو نہیں برا کہیں، آج اسلام آ گیا وہ آپ کے دین کے بھائی ہیں، اور یہاں سے آپ کو تبلیغ کی بھی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ نان مسلمز کو بھی تبلیغ کرتے رہو آخری دم تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وقت جب کہ وہ ایک علاقے پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ علی وہاں جا کر پہلے تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور اگر تمہاری دعوت پہ وہ مسلمان ہو جائیں تو واپس آ جانا، کیونکہ تیری کوشش سے اگر ایک شخص اسلام پہ آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ ہمارا دین کافروں کا دشمن نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کفر کو ختم کرو، اور جب تک آپ کی اعلیٰ تربیت نہیں ہوئی ہوگی آپ فرق ہی نہیں نوٹ کر سکیں گے۔ زیادہ بولنے کی عادت ہوگی، آپ کافر کو دو چار جملے ایکسٹرا بول کے آ جائیں گے، وہ اسی کی چڑ میں آپ کو، وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھے گا۔ تو اس میں مجھے آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا خوبصورت نمونہ بنے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کیجئے گا کہ کفار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لا علم اور ایک علم والے۔ لا علم وہ ہیں جیسے آج ہم لا علم مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنا قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، سنا سنا اسلام ایک ریچولس کے طور پہ۔ اسی طرح وہ نان مسلم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا دین بھی نہیں پڑھا ہوا اور نہ اسلام کو وہ جانتے ہیں، ان کو شراب کباب اور دنیا داری اچھی لگتی ہے، وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ ان کے لیے انتظام کیجئے کہ حتی یسمع کلام اللہ۔ ہاں دوسری قسم کے علم والے جو اپنے دین کو بھی جانتے ہیں اور اسلام کو بھی انہوں نے الٹی اینک سے پڑھا ہوتا ہے، جس میں ان کو اسلام کی ہر بری چیز دکھتی ہے، تو اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ کبھی آپ کو اپنی جابس پہ اور ایئرپورٹس پہ اور شاپنگ مالز میں کبھی کٹر قسم کے نان مسلم ملے؟ ہیلو، ہائی، ہاؤ یو ڈوئنگ، نائس، یہی ملتے ہیں۔ تو جو ایسے ہیں نا، ان کے ساتھ کام کیجئے، ان کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی مہلت دیں، ہو سکتا ہے ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اور تم فتویٰ دے کے آگے کہ یہ کافر ہیں، یہ کفر پہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسے لوگوں میں محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر عہد کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ تلوار کے زور سے ہی یہ باز آ جائیں۔ یعنی صرف ان کے ساتھ تلوار اٹھے گی جو واقعی اسلام کے خلاف ہیں، جو واقعی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دیا؟ یعنی اللہ کے نبی کا قصور کیسے ہو گیا، انہوں نے تو اتنا صبر کیا ہے۔ اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے آسمانی آفات سے ختم کیا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کو اللہ نے تلواروں سے مروا دیا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور والا اور دانا ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یشفی صدور کو، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا ہونا۔ صحابہ کا دل کب ٹھنڈا ہوتا تھا؟ جب لوگوں کو اسلام کی طرف آتا دیکھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کافروں کو مار کر دل نہیں ٹھنڈا کریں گے، ان کو اسلام میں آتا دیکھ کر دل ٹھنڈا کریں گے۔ اور دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں بغض نہیں ہوتا۔ آج مسلمان اور جلے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک دم دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے اور وہ کہنا چاہیے کہ ان کی بھویں تنی ہوئی ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ ریلیکس رہیں، غلط چیز دیکھیں آپ کو غصہ ہے، وہ غلط چیز ختم، آپ اسمائلی۔ یہ جو دلوں میں گرج رکھتے ہیں نا مسلمان، اور دین کا کام کرنے والوں کے دلوں میں اگر برائی آ گئی، ایک دن نہیں ساتھ چلیں گے۔ میں اس کو بالکل ایسے سوچتی ہوں کہ جیسے ماں اور بیٹی، اور ایک ہے ساس اور بہو۔ ساس اچھی بھی بن جائے گی نا بیچاری تو ساس ہی رہے گی، سچ ہے کہ نہیں؟ اور ماں ڈانٹ بھی لے گی نا تو کہنا میری امی۔ رشتے وہ ہونے چاہیے جو سچائی کی بنیاد پہ ہوں۔ یہی بات ادھر سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں گرج نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو کافر جہنمی، کافر فلانے، یہ اتنا مارتے ہیں، یہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور دل پھاڑنے والی تصویریں آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو عام کریں، کیسے آپ ایسے کافروں کے لیے دعا کریں گے؟ نہیں، ایک جذبہ رکھیے نان مسلمز کے لیے، تبلیغ کا۔ اللہ میں نے اس کو سمجھانا ہے، میں نے اس کو بتانا ہے، میں نے اس کے دل کے اندر کچھ نرمی ڈالنی ہے۔ آپ جہاں بھی جاتی آتی ہیں نا، اپنے اپنے حلقہ احباب کو دیکھیے، وہاں آپ ایسی سسٹرز کو ڈھونڈیں۔ ابھی فی الحال سسٹرز کو ہی ڈھونڈیں تو بہتر ہے۔ اچھے طریقے سے دعوت دیجیے، تو میری بہن ہو، یو آر مائی سسٹر، آئی لو یو، آئی وانٹ ٹو سی یو ان جنہ، یو ول بی وتھ می ان پیراڈائز، آئی وانٹ ٹو ٹیک یو وتھ می۔ اس طرح سے جوش دلائیے تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا۔ اب دل تمہارے بغض سے بھرے ہوئے کافروں کے، آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اللہ کے نبی کا ایک نیگیٹو جملہ نہیں ملے گا۔ جب ابو جہل کے لیے کہا آپ نے، ہم بیٹھے فلاں مردہ باد، اللہ ان پہ جہاز گرا دے، اللہ فلاں ملک تباہ ہو جائیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک اسپیچ سنی، میں امریکہ میں تھی تب، بڑی پرانی بات ہے۔ کوئی بھی بڑے ماشاء اللہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہوں گے، انہوں نے دعا درس شروع کیا، اللہ، اب نام لیا میں نہیں لیتی جس ملک کا نام انہوں نے لیا، لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ میں نے کہا ہائے، ہم سب بھی مر جائیں گے۔ مجھے اتنے پیارے پیارے لوگ جو ادھر ادھر ملتے تھے، امریکہ میں جاتی تھی، ادھر ادھر بریادن، ہائے اللہ اگر ان کی دعا قبول ہوگی تو ہم سارے مر جائیں گے۔ تو بتائیے ذرا، چلیے مثال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ جی، سارے صرف کافروں کو مارنا، سارے جو یہ گورے مر جائیں تو کیا آپ ان کے سیٹلائٹس جا کے سنبھال سکیں گے؟ کیا آپ ان کی یہ ٹیکنالوجی سنبھال سکتے ہیں؟ چار دن میں ساری دنیا کا نقشہ بگڑے گا۔ پہلے آپ ایسی نسلیں تیار کریں جو موسیٰ نے کی تھیں، جو ایک وقت آیا کہ آپ پہلے اپنے ان کا ریپلیسمنٹ تو رکھیں کہ ایک ملک کے سارے کافر مرے، آپ کی فوج تیار ہے، ماشاء اللہ جا کے ٹیک اوور کر لیجیے، ویل اینڈ گڈ۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، کام کرنے کا کوئی نہیں، باتیں ہی باتیں ہیں، صرف گرجتے اور برستے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کردار کے غازی بنائے، گفتار کے غازی سے زیادہ۔ فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی کہتا ہے میں نے تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں دیکھا، ابھی تم کچھ بڑے کام تو کر لو، پھر ذرا بات کرنا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ جیسے آپ کا، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ابھی تو آپ فرسٹ آئے ہو، ابھی تو آپ نے اس سے بھی اوپر جانا ہے، ابھی تو آپ کے 100 میں سے 90 آئے ہیں، ابھی تو اپنے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تھوڑی سی نیکیاں کر کے تم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگے ہو؟ نہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نا، یہ بڑی اہم ہے کہ شرک کی موجودگی میں بڑے سے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یہ اس کا ٹاپک ہے۔